ستارے جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں اور ان مبارک ساعتوں میں آج ہم قرآن پاک کا موضوع لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کریں انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا ان مبارک لمحات میں جس شخصیت کے ساتھ آج ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی کہ جو قرآن پاک کی عربی میں تفسیر لکھ رہے ہیں قرآن پاک کی اردو میں بھی تفسیر لکھ رہے ہیں تفسیرات احمدیہ پر آپ حاشیہ لکھ رہے ہیں اور آیات احکام پر آپ تفسیر لکھ رہے ہیں مدنی چینل کے کئی ایک پروگرامز میں آپ ان کی زیارت کرتے ہوں گے میری مراد استاذ العلماء مفتی علی اصغر صاحب حضور آپ کو مرحبا کہتے ہیں پروگرام میں
آپ کو بھی ہمارے ناظرین کو بھی ایڈوانس مبارک رمضان کی
خیر مبارک کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ریکارڈڈ پروگرام ہے
رمضان سے پہلے ریکارڈ ہو رہا ہے اور جب ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو وہ رمضان مبارک کے مبارک ساتھیں ہوں گی اور رمضان مبارک کے مبارک جو لمحات ہیں وہ انہیں میسر ہوں گے تو اس لیے ہم ایڈوانس مبارک دے رہے ہیں ان تک جب پہنچے گی تو رمضان ہو چکا ہوگا
رمضان ہو چکا ہوگا کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین آئیے مفتی صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ہی یونیک باتیں آپ سنیں گے قرآن پاک کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے وحی کے حوالے سے بہت ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو ملے گی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا مفتی صاحب قرآن پاک آج ہمارا موضوع ہے نور ہدایت میں پہلے تو میں آپ سے ایک پرسنلی ایک سوال کرتا ہوں آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس پروگرام کا جو نام ہے نور ہدایت یہ بھی آپ ہی کی طرف سے سلیکٹ کیا گیا ہے نام آپ ہی نے عطا فرمایا اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ نے یہ نام دے دیا
دیکھیے ہمارا پروگرام ایک مذہبی پروگرام ہے
الحمدللہ
اور ہم قرآن و سنت کی باتیں آگے بڑھاتے ہیں
الحمدللہ
تو جو قرآن و سنت ہے یہ ہدایت ہی تو ہے
بے شک
یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے اور ہدایت کا سامان ہے تو قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں فقہ کی باتیں یہ ہدایت کا نور ہے تو یوں جو ہے جو پیٹرن ہے ہمارا جو فارمیٹ ہے جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے
کیا بات ہے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے وجہ بھی جان لی ہمارے اس پروگرام کا نام نور ہدایت کیوں رکھا گیا مفتی صاحب قرآن اور رمضان کا ہمیں ایک بڑا گہرا ایک تعلق نظر آتا ہے نارملی ہم جب دیکھتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں
دیکھیے قرآن پاک نے رمضان کا اور قرآن کا تعلق بیان کیا ہے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا تو اس تعلق کو تو قرآن نے خود بیان کیا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے قرآن کے تعلق سے آپ کے معمولات تبدیل ہو جایا کرتے تھے
صحیح
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل کہ رمضان مبارک میں جبریل امین آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرنے آتے آپ کی سخاوت مزید بڑھ جایا کرتی
تھی
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کے تعلق سے آپ کے معمولات تبدیل ہو جایا کرتے تھے اور خاص چونکہ قرآن کا مہینہ ہے
جی مفتی صاحب میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن پاک یک مشت نازل ہونے کے حوالے سے کہا جاتا ہے جیسے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا اچھا دوسری طرف ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے یہ ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے
دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بظاہر بات چیزوں میں تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تضاد اس میں نہیں ہوتا 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا
تیئیس سال کے عرصے میں
قرآن کا ایک بڑا مقصد تعلیم اور تربیت ہے۔
صحیح،
تو تعلیم اور تربیت کا یہ تقاضا تھا کہ اس قوم پر جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے احوال کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے آیات مبارکہ نازل ہوتی رہیں۔ لوگ آ کر سوال کرتے تھے، بعض اوقات کوئی وقوع پیش آتا تھا، کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی غزوہ ہوتا تھا، کسی مکاری کا ظہور ہونے والا ہوتا تھا، اس پر پہلے خبردار کر دیا جاتا تھا۔ تو ڈیفرنٹ وجوہات تھیں کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہیں۔ لیکن لیلۃ القدر میں نازل ہوا،
جی
اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ازلی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسی موقع پر خطاب کیا ہے جس موقع پر وہ واقعہ پیش آیا، بلکہ اللہ تو جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو قرآن اللہ کے کلام کا نام ہے، یعنی جو ہم مصحف میں دیکھتے ہیں
جی کتابی شکل
یہ تو نقوش ہیں،
جی
حقیقتاً جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت قدیم ہے، ازلی ہے۔ اب یہ جو قرآن ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوح محفوظ پر اس کلام کو منتقل فرمایا،
جی
اور اس کے بعد آسمان دنیا پر
جی
لیلۃ القدر کی رات کو اس قرآن کا نزول کیا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل امین حسب موقع آیات لے کر نازل ہوتے رہے۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا لطف ہے
جی
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی پہلی سورۃ تو سورۃ فاتحہ،
جی
پھر سورۃ بقرہ ہے،
جی
اب سورۃ بقرہ کی کوئی آیت ہے جہاں لکھی ہوئی ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کے بعد جو آیت ہے اس سے پہلے نازل ہوئی ہو، عین ممکن ہے کہ وہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہو،
اس کے بعد نازل آئی ہو،
جیسا کہ آیت نمبر 281 سورہ بقرہ کی،
جی
قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔
اچھا
سب سے آخری آیت ہے، باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے
جی
کہ اسے آیت مدینہ کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 282 وہ قرض کے متعلق ہے، آیت مدینہ، کہ آیت مدینہ اور آیت ربا کے درمیان رکھا جائے۔
صحیح،
تو بعض صورتیں جو ہیں ہمیں مصحف میں جس جگہ پر نظر آتی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ مثال کے طور پر پہلی آیت ہی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے،
جی
لیکن
حالانکہ
تیسرے پارے میں تو قرآن کے نزول کی ترتیب الگ ہے،
جی
اور قرآن جو مصحف میں مرتب ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
صحیح
نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے خود اپنی حیات طیبہ ہی میں فرما دیا تھا کہ کون سی آیت کس جگہ پر ہے، کون سی سورت کس نمبر پر آئے گی۔ تو قرآن پاک کے نازل ہونے کے تعلق سے صرف یہی نہیں کہ ایک بار گیم نازل ہوا یا 23 سال میں نازل ہوا، نزول کے اعتبار سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔
کیا بات ہے! اچھا مفتی صاحب، کیا قرآن کے مختلف لہجے بھی ہیں یا بس ایک ہی لہجہ ہے جو ہمارے یہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں؟
دیکھیے، لہجے کے حوالے سے دو بحثیں ہیں،
جی
ایک تو قراءت صبح ہے،
جی
اور ایک بحث یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو مختلف قبائل تھے، مثال کے طور پر طائف میں رہنے والے لوگوں کا الگ لہجہ تھا،
صحیح
تو مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کا الگ لہجہ تھا، تو پھر قریش قبیلے کا الگ لہجہ ہے، فلاں قبیلے کا الگ لہجہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب اسلام جو پھیلنا شروع ہوا اور آگے جو فتوات ہوئیں، حجاز سے باہر جب نکلتا ہے اسلام،
جی
فتوات ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے لہجے الگ تھے۔
صحیح،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ نے یہی کیا کہ قرآن کو جو قریش کا لہجہ تھا
جی
اس کے تعلق سے سارے لہجے ختم کر کے قرآن کی تدوین فرمائی، یعنی اسی لہجے پر رہے گا، کہ بعض حروف کا بھی بعض اوقات فرق تھا، کہ ایک حروف کو حرف ایک ہی ہے
جی
لیکن اس کے لکھنے کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے، اس کے بولنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں
جی
ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، طواف ہو رہا ہوتا ہے،
جی
جو مصری لوگ آتے ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا، پھر کہتے ہیں ادخلنا فی الجنہ،
جی گاف پڑھتے ہیں،
جیم کو گاف پڑھتے ہیں
جی
کہ ہمیں جنت میں داخل فرما،
جی
اب قرآن تو ہے نہیں، دعا ہے،
جی
تو وہ دعا اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں۔
صحیح،
آج بھی جو اہل یمن ہیں
جی
وہ قاف دو نقطے والا
جی
اس کو گاف پڑھتے ہیں،
گاف پڑھتے ہیں،
گا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہجوں کا فرق تو آج بھی موجود ہے۔
صحیح،
تو ایک ہی لہجے پر جو نا وہ لاک کر دیا گیا کہ بھئی کیونکہ عجم میں بھی جانا ہے، عجمی کس طرح پہچانیں گے، اس قبیلے کو فالو کریں یا اس قبیلے کو فالو کریں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ تھا لہجوں کے اعتبار سے ایک ہی لہجے پر، اس لیے ہم کہتے ہیں
واہ
مصحف عثمانی،
یعنی
اس میں اس کا رسم الخط، اس کے لہجے، اس کی قرات کا ایک ہی انداز ہے.
ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے قرآن کے لہجوں کے حوالے سے. مفتی صاحب، ایک اور اعتبار سے میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ قرآن کو الہامی کتاب کہا جاتا ہے، اسے کیوں الہامی کتاب کہا جاتا ہے؟
صرف قرآن کو الہامی کتاب نہیں کہا جاتا، اور بھی کچھ کتابیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے،
انہیں بھی الہامی
کتاب کہا جاتا ہے. الہامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بندے نے نہیں لکھی، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اصل میں الہام، وحی، یہ مختلف الفاظ ہیں. تو الہام کا جو لفظ ہے اس کا معروف معنی جب کتاب الہامی کہا جائے گا تو یہی معنی بنتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے.
نہیں ہے، کیا بات ہے.
اچھا، یہ الگ بات ہے کہ توریت میں تحریف ہو چکی، زبور میں تحریف ہو چکی، انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن
تبدیلی ہو چکی ہے،
تبدیلی ہو چکی ہے. کچھ حصہ پھر بھی اس میں ایسا ہے جو تبدیل نہیں ہوا، اور ہم نہیں جانتے کون سا حصہ تبدیل ہوا کون سا نہیں ہوا. اسی بنا پر ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کو بھی بغیر وضو کے نہ چھوا جائے. یہ الہامی کتابیں ہیں، ان کا ادب ہے، با وضو ہونا ان کے لیے بھی ضروری ہے.
ان کے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے، پھر ان کتابوں کے حوالے سے ہمارے لیے کیا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے؟ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو بظاہر قرآن سے، حدیث سے متضاد ہوتی ہے، تکراری ہوتی ہے، تو ہم پر ایز اے مسلم کیا حکم لازم آتا ہے؟ جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کا ادب بھی کریں، ادب کا بھی ہمیں اسلامی درس دیتا ہے، لیکن کیا ان کی ان باتوں پر ہم عمل بھی کریں گے؟
دیکھیں، ہمیں تو ان کتابوں کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے.
پڑھنے کی بھی اجازت نہیں،
پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سوائے یہ کہ علماء جو رد لکھتے ہوں ان کو کسی چیز کا جواب دینا ہو وہ اس کو پڑھیں، ورنہ تو یہ ہے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے ہمیں تو نہیں پتا.
ہمیں نہیں پتا،
ٹھیک ہے. کچھ مشترکات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کسی بھی الہامی کتاب میں آپ کو آج بھی نہیں ملے گا کہ زنا جائز ہے یا جھوٹ جائز ہے یا دھوکہ جائز ہے. ان مشترکات کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے وہ تحریف شدہ ہوں. تو ایک عام آدمی کو تو ان کتابوں کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیا جائے یہ کہ وہ اس کو تفصیل سے اور ڈیٹیل سے مطالعہ کرے.
جی، بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، تورات شریف، انجیل یا زبور شریف جب ہمارے سامنے ہوں، کبھی سامنے آتی ہیں، تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم ان کا ادب کریں گے، باوضو اگر چھونے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم باوضو چھوئیں گے. جیسے مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں گے نہیں.
اچھا، اور ادب بھی اس تناظر میں
جی
کہ اس میں بعض حصہ وہ ہو سکتا ہے جو منزل من اللہ ہو، کیونکہ ہم صرف جو ہے
یہ ذہن بنا لیا جائے،
ہم صرف جو ہے متن قرآن کا ادب نہیں کرتے بلکہ اس کے ترجمے کا بھی ادب کرتے ہیں. کیونکہ عام طور پر جو انجیل ملتی ہے جس کیفیت میں، جس زبان میں تھی، اس زبان میں تو آج نہیں ملتی، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ترجمہ تو ہے، اور اس ترجمے میں بعض وہ حصہ ہوگا جو اپنی حقیقت پر برقرار ہوگا، منظم من اللہ ہوگا. وہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے، ایک جملہ ہو سکتا ہے، دو جملے ہو سکتے ہیں. تو یوں ایک احتیاط کے پیش نظر ہم اس کا ادب کرتے ہیں.
کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، ماہ رمضان المبارک کی پیاری پیاری ساعتیں، ان میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، آخر یہ تفسیر کیا ہے؟
تفسیر دیکھیں وضاحت کو کہتے ہیں،
وضاحت کو. جی،
مثال کے طور پر قرآن پاک کی آپ کوئی بھی آیت لے لیں،
جی
ٹھیک ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے.
لفظی ترجمہ،
اب لفظی ترجمہ جو ہے، ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو لغت دیکھنی پڑتی ہے.
جی،
آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ایک لفظ قرآن نے کیا ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا امام ابن جوزی کی کتاب ہے وجوہ النظائر،
صحیح،
تو حبل کے تعلق سے انہوں نے بحث کی کہ لفظ حبل قرآن میں چار معنی میں آیا ہے.
صحیح،
ایک رسی کے معنی میں، ایک شیرک کے معنی میں، من حبل الورید،
من حبل الورید،
وار رسی کا معنی نہیں ہوگا.
صحیح،
ایک قرآن کے معنی میں، واتسم بحبل اللہ جميعا، تو یہاں حبل سے مراد قرآن ہے.
جی،
یہاں رسی کا معنی نہیں ہے،
صحیح،
مراد قرآن ہی ہے. تو وہاں شیرک مراد ہے، ٹھیک ہے، کہیں جو ہے نا کوئی اور معنی مراد ہے. چار معنی میں خود قرآن میں استعمال ہوا ہے.
جی،
لغت بھی ایک سمندر ہے. بعض لوگوں کی عادت پتہ کیا ہے؟
جی،
میں نے ایک تفسیر پڑھی.
جی،
میں اس کا حوالہ یوں دے رہا ہوں کہ کاؤنٹر کے لیے میں نے ایک تفسیر پڑھی، ٹھیک ٹھیک ہے، میں ایک بڑے تحقیقی کی کتاب لکھ رہا تھا سود کے اوپر، اور اس کے اندر اس کا مقدمہ 200 صفحات کا ہے
ماشاءاللہ،
اور اس میں ایک چپٹر ہے آیات ربا کی تفسیر.
صحیح.
تو ایک صاحب نے آج جو حالات ہیں نا، آج جو حالات ہیں
جی،
اس آیت کا پورا پس منظر آج کے حالات میں بیان کیا ہوا تھا، اور اس سے وہ دھوکہ کھا گئے، غلط مسئلہ لکھ گئے.
اوہو.
جو سود نہیں تھا اس کو سود ثابت کر دیا.
اوہو.
تو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ جس طور میں قرآن نازل ہوا اس طور میں اس کا معنی کیا مراد لیا جاتا تھا؟
جی
ایسا نہیں ہے کہ لغتیں جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھیں. آپ دیکھ لیں سوا معلقات ایک عرصہ دراز تک مدارس میں پڑھائی جاتی رہی ہے.
بالکل.
اس کا ایک مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد یعنی سات شعرا کی شاعری.
جی
یعنی وہ شاعری جو اس وقت زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبے کی دیواروں پر لٹکایا کرتے تھے. لغت تو وہاں سے بھی آ رہی ہے.
بالکل.
لغت تو حدیث سے بھی آ رہی ہے.
جی
حدیث کا کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کا قول اگر وہ فعل ہے اور صحابہ بیان کر رہے ہیں تو وہ صحابہ کی زبان ہے.
جی
پھر تابعین ہے. پھر جو بڑے بڑے ائمہ لغت ہیں جو قرون ثلاثہ جن کا تعلق ہے، تابعی ہیں یا تبع تابعین ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے. لغت سب سے پہلے ہے. پھر اس لغت کو بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن ہی سے کی جائے،
قرآن سے کی جائے. واہ.
کثیر سے مقامات ہیں.
صحیح.
بے شمار مقامات ہیں جب قرآن خود دوسری جگہ پر اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے.
صحیح.
دوسرا مرحلہ ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے.
جی
اقوال صحابہ سے کی جائے.
صحیح.
تیسرا مرحلہ ہے اقوال تابعین سے کی جائے.
صحیح.
یعنی تابعین نے امام دحاق ہو گئے، امام مقاتل ہو گئے،
جی
سید بن جبیر ہو گئے، سید بن مسیب ہو گئے، یہ تابعین ہیں.
جی.
انہوں نے صحابہ کرام سے قرآن سیکھا ہے، ان سے سیکھ کر اس کی مراد کیا ہے وہ آگے منتقل کی ہے. تو تفسیر ایک وضاحت کا نام ہے. تو تفسیر رائے کا نام نہیں ہے کہ میں اپنی رائے کو اس آیت کے ضمن میں بیان کر دوں. تفسیر ایک منقول چیز کا نام ہے کہ اس کے بارے میں خود قرآن نے کیا کہا، خود حدیث نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، تابعین نے کیا کہا، نقل کیا ہوا ہے.
جی
میں ایک بحث میں نے پڑھی سود کی کتاب لکھتے ہوئے، درجنوں کتابیں میں نے پڑھی، اس میں اردو کی بھی تھیں عربی کی بھی تھیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا کہ جس سود کی جو حرمت ہے 4 مختلف مراحل میں نازل ہوئی ہے.
جی
میں نے ایک تفسیر پڑھی، 2 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی، 5 6 7 8 9 10 20 30 شاید 40 تفسیریں پڑھی ہوں.
اللہ
مجھے ایک تفسیر سے بھی اس بات کی تائید نہیں ہوئی.
اللہ اکبر.
کہ سود کی سود سے متعلق جو 4 مختلف مقامات پر جو آیات ہیں
جی،
یہ یوں اسٹیپ وائز ان کے اندر حرمت موجود ہے. بعض معاصرین نے اس کو ایک نتیجہ اخذ کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے، بہت سارے عربی حضرات نے بیان کیا ہے اور اردو دانوں نے بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کی تائید کہیں سے بھی نہیں ملتی. تو پھر مجھے لگا کہ یہ تو کیوں کوئی ہے کسی سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک نتیجہ جو ہے وہ ایک نتیجہ فکر ایک شخص نے بیان کیا وہ آگے چلتا رہا. میں نے اس کا رد تفصیل کے ساتھ لکھا کہ 4 تقسیم بندی کرنے میں کیا خرابی لازم آتی ہے. ایک بڑی خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ سود جو ہے وہ غزوہ احد کے موقع پر حرام ہو چکا تھا. یہ تقسیم بندی کہتی ہے کہ نہیں بعد میں حرام ہوا تھا. تو چونکہ مجھے منقول نہیں ملا، میں منقول کا سب سے پہلے پابند ہوں.
بالکل.
میں رائے کا پابند نہیں ہوں.
منقول کا.
مجھے منقول نہیں ملا.
جی.
تو میں نے جب اس کی تحقیق کی، ریسرچ کی، اور پھر جو مجھے منقول ملا
جی،
باقاعدہ حدیث پاک ملی کہ ایک شخص جو ہے وہ غزوہ احد کے لیے نکلتا ہے، مسلمان نہیں تھا.
جی.
پہنچا میدان جنگ کے اندر، پوچھا کسی نے کہ بھائی کیوں آئے ہو، تم مسلمان نہیں ہو.
جی.
کیا تمہیں اپنے قوم کی غیرت لے کر آئی ہے، کوئی اور سبب لے کر آیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے بہت سارا سود جو ہے وہ وصول کرنا تھا. ٹھیک ہے، سود کی حرمت نازل ہو چکی تھی.
جی.
جبھی تو احکام آ چکے تھے.
جی.
نے کہا میں اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں.
جی.
ایک نماز میں نہیں پڑھی، شہید ہو جاتے ہیں اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. تو امام ابن حجر لکھتے ہیں
جی
کہ یہ حدیث بتا رہی ہے. فرمایا امام ابن حجر نے میں بڑا حیران تھا
جی
کہ سورہ آل عمران میں جہاں غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے وہ اچانک سے سود کی آیت کیوں آ گئی. کہا میں متفکر تھا
جی
امام ابن حجر محدث ہیں,
بالکل
بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, مطلب بخاری شریف کی شرح ان کی بڑی معروف ہے, پھر اسماء الرجال پہ جو ان کی کتابیں ہیں, جو ان کی خدمات ہیں اور دیگر ان کی جو کتابیں ہیں قابل دید ہیں. اتنا بڑا محدث کہہ رہا ہے, میں پریشان تھا کہ یہ آیت غزوہ احد کے بیان میں اچانک سے یہ بات کیوں بیان ہو گئی, اے ایمان والو سود خوب خوب نہ کھاؤ. کہا کہ اس حدیث سے میں سمجھا اس موقع پر سود حرام ہو چکا تھا اور دوسرا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی کہ جنگ کی ڈٹ کے تیاری کرتے تھے, اپنے اسباب لے کر آتے تھے,
بالکل,
اور کچھ پلے نہ ہوتا تو سود پر قرضہ پکڑتے تھے, اس سے اسباب پورے کرتے تھے. تو چونکہ جنگ کا موقع تھا عین ممکن تھا, مطلب دوسرا مارکا تھا کہ مسلمان بھی یہ کام کرتے, تو انہیں کہہ دیا گیا خبردار جو سود کے قریب گئے ہو تو.
اللہ
یہ ربط بھی بیان ہو گیا.
کیا بات ہے, واہ.
تو منقول حدیث پاک سے انہوں نے ربط قائم کیا نا
جی.
تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے تفسیر کا. تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج ہو رہا ہے, جو آج کی لغت ہے
جی,
ٹھیک ہے, آج کی لغت کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن جب نازل ہوا تو اس کا یہی معنی تھا. لغتیں چینج ہوتی ہیں
جی,
لغتوں میں تغیر آتا ہے
جی.
خود اردو کو لے لیں, انگریزی کو لے لیں, ٹھیک ہے, ایک لفظ ہے اس کا وہ جو اصل معنی تھا وہ معجور ہو جاتا ہے
جی.
استعمال ہی نہیں ہو رہا ہوتا
جی.
تو اسی طریقے سے عربی کا معاملہ ہے
جی.
تو ہمیں جب معنی لینا ہے تو قرون ثلاثہ کا معنی لینا ہے,
قرون
عہد رسالت کا معنی لینا ہے. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے, کم از کم قرون ثلاثہ کے جو ائمہ لغت ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں, ہم کیوں ائمہ کی پیروی کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے قریب ہیں
جی,
وہ لغت کو بہتر سمجھتے ہیں, وہ روایات ان تک بہتر طریقے سے پہنچی ہوئی ہیں. بھئی کوئی حدیث ضعیف قرار پاتی ہے کسی ایک پانچویں چھٹے ساتویں راوی کی وجہ سے
جی,
جو قرون ثلاثہ کے لوگ ہیں وہ راوی اس وقت موجود ہی نہیں تھا,
بالکل,
ان تک تو زیادہ صحت مند مواد پہنچا ہے,
بالکل.
اب پھر آپ اس کو بھی دیکھیں نا کہ ایک ہی مواد ہے
جی,
امام شافعی مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں, امام مالک مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ بغداد شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں الگ صحابہ موجود ہیں ان کے شاگرد موجود ہیں, مصر میں جو ہیں الگ صحابہ کے شاگرد موجود ہیں, مدینہ منورہ میں الگ صحابہ کے شاگرد موجود ہیں
جی.
اگر یہ ایک ہی بات پر متفق اور مجتمع ہو رہے ہیں
جی,
تو کوئی ڈاؤٹ تو تھا ہی نہیں ان کے اندر,
بالکل.
تو یوں بعض ایسی حدیث جو آگے جا کے ان میں ضعف آیا
جی,
عین ممکن ہے, پہلے ضعف نہیں تھا,
پہلے ضعف نہیں تھا آگے جا کر,
اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے قاعدہ بیان کیا کہ فقہا جس حدیث کو لے لیں اس کے ضعف نہ ہونے کی دلیل ہے, اسی وجہ سے بیان کیا
جی. اچھا مفتی صاحب, ابھی جیسے آپ ماشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ایک جن کی تفسیر آپ پڑھ رہے تھے اور وہ خطا کھا گئے, تو لوگ رائے کیوں قائم کرتے ہیں اور پھر یہ قرآن کے اس اہم معاملے میں آ کر وہ لوگ اپنی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں؟
دیکھیں رائے قائم کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں
جی.
ایک وجہ ہوتی ہے دانستہ اور ایک ہوتی ہے نادانستہ
جی,
ٹھیک ہے. اب جو نادانستہ ہے وہاں بھی ایک سوالیہ نشان ہے
جی,
کہ آپ کی قلت علم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے
جی,
آپ نے ٹائم نہیں دیا, وقت نہیں دیا, تقاضوں کو پورا نہیں کیا, آپ مفسر بن کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, غلطی ضرور نادانستہ ہے, لیکن وہاں قلت علم ہے, قلت فہم ہے, قلت تدبر ہے, بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں
جی.
اور ایک ہے دانستہ
جی, جان بوجھ کر,
جان بوجھ کر. پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو سفر معراج فرمایا
جی,
اس کے تین حصے ہیں
صحیح.
ایک حصے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے,
کسی کا نہیں,
کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر مسجد الحرام شریف سے یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک گئے
جی,
کسی کا اختلاف نہیں ہے
جی.
ایک فکر پیدا ہوئی آج سے کوئی 250 سال پہلے ہندوستان میں
جی,
اس فکر کی ایک بنیاد تھی, ایک تھیم تھا اور ایک نظریہ تھا. وہ نظریہ یہ تھا کہ قرآن سے ان کو قبول کر لو جو سائنس کے مطابق ہے, اور جو سائنس سے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی باتیں پھر اس میں اپنی رائے زنی سے کام لو. فرشتے ہمیں کو نظر آتے ہیں, انکار کر دو. جنات ہمیں کو نظر آتے ہیں, انکار کر دو. جنت کس نے دیکھی ہے,
انکار کر دو.
انکار کر دو کہ بھائی جنت سے مراد تو کچھ اور ہے, فرشتہ سے مراد تو کچھ اور ہے, فلاں سے مراد کچھ اور ہے. وہ 250 سال والا جو نظریہ ہے وہ آج بھی چل رہا ہے
اللہ
کمال کی بات یہ ہے
جی
کہ جہاں خود اپنی کمزوری ہوتی ہے ان چیزوں کو یہ صاحبان نظریہ کبھی بیان نہیں کرتے. پبلک ایشوز بیان کرتے ہیں ہمیشہ، پبلک کو رعایتیں دیتے ہیں، پبلک میں جو پاپولرزم جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں.
صحیح.
اب ایسے لوگوں کی ایک تفسیر میں نے پڑھی ایک مرتبہ، کہنے لگے کہ دیکھیں جو معراج خواب کی ہو نا وہ زیادہ طاقتور ہوگی.
صحیح.
زیادہ عجائبات کی حامل ہوگی
خواب کی.
وجہ اس کے پیچھے تھیم کیا ہے؟
جی.
کہ سائنس سے نہیں ٹکرائے گی،
سائنس سے ٹکرائے گی.
آپ جو مرضی کر لیں، اگر ہم جسمانی مانیں تو بھی کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے
جی.
کہ ایک رات کے اندر اتنا سفر، ایک رات کے اندر وہاں جانا واپس آنا، وقت کا ٹھہر جانا، کوشچن مارک کوشچن مارک کوشچن مارک. ارے جناب، آخر معجزہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے
جی.
آپ کو معجزات کا انکار کرنا ہے تو قرآن کو تو نہ بدلیں
جی.
اب ایک اور لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو. سورہ فیل، ہم سب جانتے ہیں اس کا کیا پس منظر ہے.
پس منظر کیا ہے اس کا؟
ابرا آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اس کے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا.
صحیح.
اور مینا اور مزدلفہ کے درمیان وہ جگہ ہے وادی محصب جہاں پر وہ عذاب نازل ہوا.
صحیح.
اب ابابیل سے پورا لشکر ہلاک ہو جانا، وہ بھی کنکری سے ہاتھی مر جانا، سائنس کے تو خلاف ہے نا. ٹھیک
خلاف ہے.
اب انہوں نے سورہ فیل کا ترجمہ ہی بدل دیا، تفسیر ہی بدل دی. کہنے لگے اصل میں تو وہ ابابیل آندھی کو بھی بولتے ہیں عربی میں، اور وہ اصل میں یوں تھا کہ وہ حج کا موقع تھا، اور وہ کیا ہوا کہ جب وہ آیا تو لوگ دیش میں آ گئے، پھر آندھی چلی اور لوگوں نے پتھر مارے اٹھا اٹھا کے، لوگ دیش میں آ گئے تو یوں آندھی اور پتھر دونوں کے ساتھ جمع ہوئے، تباہی تو یہاں سے آئی. یہ تفسیر کی گئی.
اچھا.
حالانکہ وہ یہ بھول گئے کہ وہاں لفظ ابابیل سے پہلے بھی ایک لفظ لکھا ہوا ہے، طیرن ابابیل.
طیرن ابابیل،
ابابیل کو متعین کیا طیرن نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا. طیرن پرندے کو کہتے ہیں، جس کو ابابیل کہتے ہیں. اس پرندے کا نام ابابیل تھا. اب آپ یہ دیکھیں، آپ حیران نہیں ہو رہے ہوں گے، ایسی تفسیر بھی کوئی کر سکتا ہے؟ کر رہے ہیں،
کر رہے ہیں.
آج بھی ٹی وی بیٹھتے ہیں
جی،
آج بھی جناب ایسے مفکرانہ انداز میں باتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ایک تھیم کو
لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا.
نہیں نہیں، جذبات سے نہیں کھیل رہے
جی،
جذبات سے نہیں کھیل رہے. وہ لوگوں کو اپنی رائے کا تابع بنا رہے اور ان موضوعات کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے
جی
کہ بھائی آپ کی تفسیر کی بنیاد کیا ہے
جی.
رائے سائنس کی مخالفت نہ ہو جائے، قرآن تو الہامی کتاب ہے
جی،
وہی پر مشتمل ہے
جی.
آپ تو موضوعات کا انکار کر رہے ہیں
جی.
اور آپ نے تو قرآن کو بدل دیا ہے،
قرآن
کی معنی کو بدل دیا ہے، قرآن کے پس منظر کو بدل دیا ہے. اتنا بڑا ظلم
جی،
اتنی بڑی تحریف. اب آپ اندازہ لگائیے، آپ نے پوچھا تھا رائے دینے سے لوگ کیوں کام لیتے ہیں
جی.
تو اس کے پیچھے تھیوریز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں، تو یہ دانستہ معاملات ہیں.
اچھا مفتی صاحب، کیا رائے کسی کو قائم کرنے کی بھی اجازت ہے؟
دیکھیے، نتیجے اور استدلال میں تو رائے قائم ہوتی ہے
جی.
ٹھیک ہے، ایک معنی مفہوم ہے، قرآن پاک نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس سے دو تین احتمال اس کے اندر ہے، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، اب اس دو تین احتمال کے اندر، مثال کے طور پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کے کام پر تعاون نہ کرو،
مدد نہیں کرو،
ایک جنرل فارمولہ ہے
جی.
اب اس کے اندر یہ کام بھی داخل ہے، یہ کام بھی داخل ہے، یہ کام بھی داخل ہے. اب ہم دیکھیں گے گناہ کا جو بھی کام ہوگا اس کو اس نہیں کہ اس ممانعت کے اندر داخل کرتے رہیں گے
جی.
ایک رائے یہ ہے، لیکن اس کی بنیاد استدلال ہے
جی.
اس کی بنیاد جو اصول قرآن نے بیان کیا، اس اصول کو لے کر چیزوں کو اس کے اندر داخل کرنا ہے. تو یوں بعض مواقع پر ایک آیت کے دو تین معنی بیان ہو رہے ہوتے ہیں، عمومی پس منظر بیان ہو رہا ہوتا ہے
جی.
تو وہاں استدلال کے اعتبار سے رائے قائم ہوتی ہے
جی.
ایک ہوتی ہے آیت کا وہ معنی کہ جو خود قرآن کے خلاف ہو، خود احادیث کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، یا جمہور کے خلاف ہو. ائمہ اربعہ نے جو معنی مفہوم بیان کیا، اہل جمہور نے جو معنی مفہوم بیان کیا، اس کے خلاف ہو.
صحیح.
تو ایسی رائے کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟
مصب، رائے کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے، ایک اور میں آپ سے سوال کروں گا. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو. اچھا، یہاں پر ایک نظریہ یوں بھی پیش کیا جاتا ہے، یا یوں بھی رائے قائم کی جاتی ہے، یا کی گئی ہے رائے ایسی قائم، کہ رسول کہا گیا ہے یہاں پر کوئی بھی آ سکتا ہے اس رسول میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت عمر ہے، یعنی جس کا جو زمانہ آتا رہا یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے وہ اس رسول کے اس لفظ میں داخل ہوں گے، جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو کیا اس طرح کی رائے ہم لے سکتے ہیں؟ اور یہ رائے جو لی گئی ہے
یہ نری رائے ہے،
نری رائے
کن رائے ہے،
اللہ اکبر،
جہنم میں لے جانے والی رائے ہے،
اللہ اللہ اللہ،
یہ وہ رائے ہے جو خود قرآن کے خلاف ہے، یہ وہ رائے جو اجماع امت کے خلاف ہے. رسول سے مراد یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ علیہ وسلم،
صاحب شریعت ہے، ٹھیک ہے
جی،
اللہ نے آپ پر شریعت نازل کی ہے،
بے شک،
ٹھیک ہے، حضور کا کہا اللہ ہی کا کہا ہے،
بے شک،
تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول جو کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ کے کہے سے بتاتے ہیں، وما ينتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ رسول جو بھی فرماتے ہیں ان پر وہی نازل ہوتی ہے، وہی کو آگے منتقل کرتے ہیں. تو لفظ رسول سے کیا مراد ہے؟ لفظ رسول سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ تو وہ جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں
جی
ان کا کیا ہوگا، جو کہتے ہیں اصل میں حضور خاتم النبیین تو ہم بھی مانتے ہیں، ایک آپ کے پاس مہر ہے، جاہلانہ مانا، گمراہ کن مانا، کفریہ مانا.
جی
امام غزالی نے لکھا کہ خاتم النبیین کے معنی میں دوسرا احتمال پیش کرنا یہ کفر ہے.
اللہ اکبر،
کہتے ہیں آپ کے پاس تو ایک مہر ہے جو آپ بعد میں آنے والوں پر لگاتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک تاویل ہے،
تاویل ہے،
رائے ہے یہ بھی ایک،
بالکل،
لیکن یہ وہ رائے ہے جو کفریہ رائے ہے،
کفریہ رائے ہے،
جو نبوت کا دروازہ کھول دیتی ہے، اسلام کی دیواریں گرا دیتی ہے، پوری عمارت کو تہس نہس کرنے کا پروگرام دیتی ہے. رائے ہے نا یہ،
رائے ہے.
تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کی تشریح، تفسیر، توضیح رائے سے نہیں ہو سکتی.
جی
قرآن نے اس کا کیا معنی بیان کیا؟
جی رسول کا
مطلب خاتم النبیین کا یہ معنی بیان کیا نا حضور نے کہ لا نبی آبادی،
لا نبی آبادی،
میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جن لوگوں نے وہ مہر اور مہر لگانے والے دوسروں پر یہ کر کے بیان کیا، تو احادیث نے، قرآن نے، اجماع امت نے ان کے موقف کو رد کر دیا،
بے شک،
ہمارے پارلیمنٹ نے اس کو رد کر دیا، ہمارے آئین نے اس کو رد کر دیا،
بے شک.
تو اب رسول کا معنی کچھ اور کر کے، یا تو یہ نادانستہ غلطی ہو سکتی ہے، تو ایسے افراد کو سمجھانا ضروری ہے.
بے شک، کیا بات ہے، ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بڑے احسن،
لیکن غلطی ضرور ہے،
اور غلطی ضرور ہے،
بڑی غلطی ہے،
بے شک،
اس سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے.
اچھا مفتی صاحب، ہم نے بہت ساری خرابیوں کے حوالے سے سنا ہے، اب یہ ارشاد بھی فرما دیں، اس کا حل بھی آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ ان خرابیوں سے ہم بچیں کیسے، اپنے آپ کو بچائیں کیسے ہم؟
بھائی نا اہل جو لوگ ہیں
جی،
جن کا تفسیر سے، قرآن سے، علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
تعلق ہی نہیں ہے،
ان کو چھوڑیں.
جی
مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ
علیہ رحمت،
ترجمہ بہت سارے اکابرین نے کیا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کس ترجمہ کرنے والے کی بنیاد کیا ہے. آپ کنز المان کو لے لیں
جی،
تفسیر جلالین کو کھول لیں
جی،
تفسیر جلالین حقیقت میں عربی ٹو عربی ترجمہ ہے.
واہ،
ایک مختصر سا ترجمہ ہے
جی،
تفسیر نہیں ہے.
جی
ملاتے چلے جائیں، آپ تفسیر نسوی کو اٹھا لیں، کنز المان کو کھول لیں، تفسیر خازن کو اٹھا لیں، کنز المان کو کھول لیں
جی،
تفسیر بغوی کو اٹھا لیں، کنز المان کو کھول لیں
جی،
تفسیر خازن کو اٹھا لیں، کنز المان کو کھول لیں، تو وہاں جو احادیث جو قرآن کی روشنی میں معنی بیان ہو رہے ہیں
جی،
وہی آپ کو کنز المان میں ملیں گے.
واہ،
تو بات یہ ہے کہ آپ کس کو پڑھیں اور کس کو نہ پڑھیں
جی،
یہ بڑی اہم چیز ہے،
اہم بات ہے.
مسکراتا چہرہ، بھولا بھالا چہرہ، یا کسی کی شعلہ بیانی، یا کسی کی بہت زیادہ کتابیں ہونا
جی،
یا کسی کا لمبا جوڑا نام ہونا
جی،
تو یہ کوئی ایسے فیکٹر نہیں ہے
جی
کہ جن کی وجہ سے ہم قرآن پر سمجھوتا کر لیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کو سیکھنا ہے، سیکھنا ہے امانت داروں سے سیکھنا ہے
جی،
مطلب جو لوگ امت سے ملے ہوئے ہیں
جی،
جمہور سے ملے ہوئے ہیں، سینہ بسینہ اکابر سے ملے ہوئے ہیں
جی،
ان سے ہمیں قرآن سیکھنا ہے.
واہ،
ان کا ہمیں ترجمہ پڑھنا ہے، ان کی ہمیں تفسیر پڑھنی ہے.
کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ اس حوالے سے تو آپ نے کافی رہنمائی فرما دی، تفسیر کے حوالے سے بھی، وحی کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وحی کسے کہتے ہیں؟
دیکھیے وحی اللہ کے کلام کو کہتے ہیں،
اللہ کا کلام.
اللہ کا جو کلام ہے اس کی کئی صورتیں، تین صورتیں علماء نے بیان کی ہیں، پھر اس کی نوعیتیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن بنیادی یہ تین صورتیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا
جی،
بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا،
بغیر واسطے کے،
نہ جبریل امین تھے نہ کوئی اور تھا
جی.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے
جی،
فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے سے کلام کیا جو کلام کیا.
واہ،
ابہام جو ہے تجسس پیدا کرتا ہے
جی.
ایک بیان جاری ہوتا ہے، فلاں صدر فلاں سے ملا، ایک جملہ جاری ہوتا ہے جی، باہم دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا
جی.
جہاں ڈیٹیل نہیں بتانی ہوتی
جی،
وہاں یہ جملے بیان ہوتے ہیں نا
جی.
تو ہم بلا تشبیہ سمجھنے کے لیے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے کلام کیا اپنے بندے سے جو کلام کیا،
جو کلام کیا.
اب یہاں تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے یا نوعیت بتانا مقصود نہیں ہے
جی،
یا کیف بتانا مقصود نہیں ہے
جی.
یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں
جی،
یہ محب و محبوب کی باتیں ہیں.
کیا بات ہے،
اللہ تعالیٰ نے کلام کیا.
واہ،
نہ جبریل امین ہے نہ کوئی واسطہ ہے، ٹھیک ہے
جی.
تو کلام کی ایک صورت یہ ہے
جی.
دوسری صورت یہ ہے کہ کسی فرشتے کے واسطے سے کلام بھیجا جائے
جی.
اچھا، جبریل امین جب بھی آئے ہیں قرآن وہی لے کر آئے ہیں.
واہ،
لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء پر بھی
جی،
انبیاء اور رسول پر بھی جو وہی نازل ہوتی رہی، ہر وہی قرآن یا کتاب یا آیت نہیں ہوتی. بہت ساری وحیاں نازل ہوئی ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی وحی لے کر نازل ہوتے رہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن قرآن پاک صرف اور صرف حضرت جبریل امین کے واسطے سے ہی آیا ہے
جی.
اچھا، اور ان کے واسطے کے بغیر بھی آیا ہے
جی.
مطلب سورہ بقرہ کے جو آخری دو آیات ہیں، یہ شب معراج بغیر کسی واسطے کے عطا کی گئی، تحفہ آپ کو عطا کیا گیا
جی.
لیکن اس کا پھر اعادہ بھی ہوا
جی،
جبریل امین کے واسطے سے بھی یہ نازل ہوئی. اب ایک تیسری صورت، انبیاء کے جو خواب ہیں وہ بھی وہی ہیں
جی.
تو یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، خواب کے علاوہ بھی کچھ صورتیں بنتی ہیں. مثال کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک گھنٹی کی آواز آتی تھی آپ کو
جی،
اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پیغام آپ تک پہنچتا تھا
جی.
تو بنیادی طور پر یہ تین طریقے ہیں جن تک اللہ کا کلام انبیاء اور رسول تک پہنچتا ہے، اور انہی کو وہی کہتے ہیں.
صحیح. اچھا مجھ سے ہمارے ہاں نا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، قرآن صحیفہ، قرآن صحیفہ، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، قرآن اور صحیفے میں فرق کیا ہے؟
دیکھیے، چار تو کتابیں ہیں
جی،
توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک
جی،
اور جو صحائف ہیں، صحائف کم و بیش 100 ایسے انبیاء گزرے ہیں جن پر نازل ہوئے ہیں.
صحیح.
قرآن پاک کہتا ہے نا صحف ابراہیم و موسیٰ
جی،
تو صحائف جو ہیں وہ بھی نازل ہوئے ہیں، قرآن بھی نازل ہوا ہے،
یعنی وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے.
اللہ پاک کی طرف سے نازل
کلام، وہ بھی اللہ پاک
اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، وہی پر مشتمل ہے.
صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مفتی صاحب سے کچھ سوالات کیے قرآن کے حوالے سے، رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک تعلق، پھر رائے کے حوالے سے بڑی پیاری اور مفید معلومات ہمیں مفتی صاحب سے سیکھنے کو ملی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں وہی تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرون ثلاثہ سے، صحابہ سے، اجماع امت سے جو چلتی آ رہی ہے، اور جو علماء، جو مفسرین اسی تفسیر کو لیے آگے بڑھے اور ہم تک پہنچائی. اللہ پاک ہمیں اسی تفسیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کو لے کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. نور ہدایت ہمیں قرآن سے ملے گی، نور ہدایت ہمیں حدیث سے ملے گی، نور ہدایت ہمیں اجماع امت سے ملے گی، نور ہدایت ہمیں جمہور اور سواد اعظم کی پیروی ہی سے ملے گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے، جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے.